السلام علیکم. پاکستان میں صبح شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ میں جمعرات کو 39,818 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. ایک روز کے دوران نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 59 اموات ہوئی ہیں، جبکہ 2,775 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. بھارت میں کئی روز سے کورونا وائرس کے ریکارڈ یومیہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھارت میں 17,296 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 407 اموات ہوئی ہیں. بھارت میں کورونا کے کیسز کی تعداد 4,90,000 سے زائد، جبکہ اموات 15,000 سے تجاوز کر چکی ہیں. دنیا بھر میں کووڈ 19 کے مریض 97,00,000 سے زائد ہو گئے ہیں اور اموات 4,88,000 سے زیادہ ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. بھارت اور چین میں جاری سرحدی کشیدگی کے درمیان امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ایشیائی ملکوں جیسے کہ بھارت، ملائیشیا، انڈونیشیا اور فلپائن کو چین کی جانب سے لاحق خطرات کے پیش نظر امریکہ اپنی افواج کی عالمی تعیناتی کا جائزہ لے رہا ہے. وہ یورپ میں اپنے فوجیوں کی موجودگی میں تخفیف کر کے انہیں دوسرے مقامات پر تعینات کرے گا تاکہ درپیش چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے. تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں کہاں تعینات کیا جائے گا. ادھر بھارت نے چین کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے مشرقی لداخ کی گلوان وادی میں ہونے والی پرتشدد جھڑپ کے لیے ایک بار پھر چین کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اس جھڑپ میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے. بھارت کے مطابق چین مئی کے اوائل سے ہی ایل اے سی پر بڑی تعداد میں فوجیوں اور ہتھیاروں کی تعیناتی کرتا آ رہا ہے، جو دونوں ملکوں کے مابین ہونے والے سمجھوتوں، بالخصوص 1993 میں ہونے والے سمجھوتے کے منافی ہے. یاد رہے کہ چین نے گلوان وادی میں ہونے والی جھڑپ کے لیے بھارت کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں جمعرات کو کیے گئے خطاب کے بعد سیاسی قیادت اور عوامی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کی زد میں ہیں، جس میں انہوں نے القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کو شہید قرار دے دیا تھا. اگرچہ وزیر اعظم کے پارلیمنٹ میں دیے گئے بیان کو پالیسی بیان سمجھا جاتا ہے، تاہم بعض تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ یہ زبان کا پھسلنا بھی ہو سکتا ہے. تاہم وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے اس بارے میں واضح وضاحت کا نہ آنا اس معاملے پر جاری بحث کو مزید الجھا رہا ہے کہ آیا یہ بیان غیر دانستہ تھا یا پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ ہے. قبائلی علاقوں میں پشتون نوجوانوں کی تنظیم پشتون تحفظ موومنٹ نے حکومت پاکستان کے ساتھ باضابطہ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین کا کہنا تھا کہ ملک میں دہشت گردی کے نام پر جنگ شروع ہوئی، جس میں بے گناہوں کو قتل کیا گیا. ہماری امن کے علاوہ کوئی خواہش نہیں ہے. اچھائی کے نام پر ہمیں برا بھلا کہا گیا، لیکن حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت ہمارے اعتماد کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے. پی ٹی ایم کے رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ نے کہا کہ بنیادی طور پر پی ٹی ایم امن کا مطالبہ کرتی ہے، ان سپانسرڈ گروپس کو ختم ہونا چاہیے. اس سے قبل وزیر دفاع پرویز خٹک نے پی ٹی ایم کی قیادت کو مذاکرات کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ تمام حل طلب مسائل کے حل کے لیے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی ایم نے اس بارے میں اجلاس منعقد کر کے حکومتی پیشکش کا جواب دینے کو کہا تھا اور آج اس کا باضابطہ اعلان کر دیا. تاہم اب یہ مذاکرات کب اور کہاں ہوں گے، اس حوالے سے اب تک فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. پاکستان کی ایک عدالت نے جمعے کے روز 5 افراد کو القاعدہ کا رکن ہونے اور دہشت گردی کی معاونت کا مجرم قرار دیا ہے. صوبہ پنجاب کے انسدادی دہشت گردی کے محکمے کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گوجرانوالہ کی ایک عدالت نے ان افراد کو دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے، بارودی مواد قبضے میں رکھنے، القاعدہ تنظیم کی رکنیت اور اس کا مواد رکھنے کا مجرم قرار دیا ہے. ان میں سے ہر ایک کو 16-16 سال قید اور مالی جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. بیان کے مطابق ان کی ذاتی املاک بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں. پاکستان کی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ چند ماہ سے کلدن تنظیموں اور انتہا پسند گروپوں کے گرد گھیرا تنگ کر رکھا ہے، جس کے 22 عدالتیں بھی انہیں سزائیں سنا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ پاکستان کی کاروائیوں سے مطمئن نہیں ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی. آج کے پروگرام میں بھی بہت سی اہم رپورٹیں آپ کے لیے شامل کر رہے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھارت اور چین میں جاری سرحدی کشیدگی کے درمیان یہ کہا ہے کہ ایشیائی ملکوں جیسے کہ بھارت، ملائیشیا، انڈونیشیا اور فلپائن کو چین کی جانب سے لاحق خطرات کے پیش نظر امریکہ اپنی افواج کی عالمی تعیناتی کا جائزہ لے رہا ہے. وہ یورپ میں اپنے فوجیوں کی موجودگی میں تخفیف کر کے انہیں دوسرے مقامات پر تعینات کرے گا تاکہ درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے. اسی دوران بھارت نے گلوان وادی میں ہونے والی پرتشدد جھڑپ کے لیے ایک بار پھر چین کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں.
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے جا رہے ہیں کہ ہم چین کی پیپلز لیبریشن آرمی پی ایل اے کا مقابلہ کرنے کے لیے مناسب انداز میں تیار ہیں. انہوں نے بروسلز فورم میں جس سے انہوں نے ورچوئل خطاب کیا ایک سوال کے جواب میں یہ بات کہی. جب ان سے پوچھا گیا کہ امریکہ جرمنی میں اپنی افواج کی تعداد میں کیوں تخفیف کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے فوجیوں کو ہٹا کر دیگر مقامات پر تعینات کیا جائے گا. ان کے مطابق چین کی حکمراں کمیونسٹ پارٹی بھارت، ملائیشیا اور انڈونیشیا کے لیے خطرہ ہے اور جنوبی بحیرہ چین کا چیلنج بھی ہے. مائک پومپیو نے بھارت چین سرحد پر کشیدگی میں اضافے کے لیے گزشتہ ہفتے چین پر تنقید کی تھی. دریا اثنا بھارت نے چین کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے مشرقی لداخ کی گلوان وادی میں پرتشدد جھڑپ کے لیے جس میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے چین کو ایک بار پھر ذمہ دار ٹھہرایا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سری واستو نے کہا کہ چین مئی کے اوائل سے ہی لائن آف ایکچوئل کنٹرول ایل اے سی پر بڑی تعداد میں فوجیوں اور ہتھیاروں کی تعیناتی کرتا آ رہا ہے جو کہ دونوں ملکوں کے مابین ہونے والے سمجھوتوں کے منافی ہے. خاص طور پر ایل اے سی پر امن و استحکام کے قیام کے تعلق سے 1993 میں جو سمجھوتا ہوا تھا اس کے خلاف ہے. یاد رہے کہ چین کی وزارت خارجہ و وزارت دفاع نے گلوان وادی میں ہونے والی جھڑپ کے لیے بھارت کو مورد الزام ٹھہرایا تھا. انوراگ سری واستو نے آن لائن پریس بریفنگ میں ایل اے سی پر ہونے والے واقعات کو سلسلے وار بتایا اور 15 جون کی جھڑپ کے لیے چین کو ذمہ دار ٹھہرایا. سابق سفیر اور تجزیہ کار راجیو ڈوگرا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مائک پومپیو کے بیان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ امریکی فورسز کو کہاں تعینات کیا جائے گا. البتہ انہوں نے بھارت چین کشیدگی پر سنجیدگی سے گفتگو کی. ان کے بقول دنیا کے کئی ممالک نے بھارت چین کشیدگی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا جنوبی ایشیا میں دو خیمے بن رہے ہیں، ایک امریکہ اور بھارت کا اور دوسرا پاکستان اور چین کا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان اتحاد کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن بھارت کا معاملہ دوسرا ہے.
انڈیا ہمیشہ ایک انڈیپینڈنٹ لائن لے کر آ رہا ہے 1947 سے اور ابھی تک وہی قائم ہے. سو انڈیا کی کسی کنٹری وشیش کے ساتھ الائنس ہونا یہ تو نہیں میں مانتا. پر یہ ضرور ہے کہ امریکہ اپنا جھکاؤ، جیسے آپ نے پومپے صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا، تو اس میں ان کا جھکاؤ انڈیا کے ویو پوائنٹ کے فیور میں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں اب رہ گیا. کچھ دن پہلے ٹرمپ صاحب نے بھی ایسا ہی کچھ بیان دیا تھا کسی اور سندرب میں، پر انڈیا چائنا ٹینشن کے اوپر. تو امریکہ واستوکتا دیکھ رہا ہے اور امریکہ اپنی فیلنگز بھی پبلک کر رہا ہے، پر اس کو الائنس کہا جائے یہ کچھ زیادہ ہی ہوگا.
راجیو ڈوگرا نے مزید کہا کہ دنیا کے جتنے بھی ذمہ دار ملک ہیں اس معاملے میں بھارت کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں اور وہ بھارت کے 20 فوجیوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس بھی کرتے ہیں، جبکہ کسی نے چین کے فوجیوں کی ہلاکت پر افسوس نہیں جتایا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پاکستان کی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ چند ماہ سے کالعدم تنظیموں اور انتہا پسند گروپوں کے گرد گھیرا تنگ کر رکھا ہے، جس کے باعث عدالتیں بھی انہیں سزائیں سنا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ پاکستان کی ان کاروائیوں سے مطمئن نہیں. تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کے حالات اور مجبوریوں کو بھی سمجھنا چاہیے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
جمعرات 25 جون کی شام انسداد دہشت گردی گوجرانوالہ کی عدالت نے قلعدم تنظیم القاعدہ کے 5 ارکان کو 16 سال قید کی سزا سنائی ہے جنہیں دہشت گردوں کی مالی معاونت اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کے جرم میں سزائیں سنائی گئی ہیں۔ محکمہ برائے انسداد دہشت گردی پنجاب عدالت کے اس فیصلے کو اہم قرار دے رہا ہے۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایسی جماعتوں اور تنظیموں بارے پالیسی میں واضح تبدیلی آئی ہے۔ پنجاب کے سابق انسپیکٹر جنرل پولیس خواجہ خالد فاروق کی رائے میں پاکستان میں قلعدم تنظیموں کے خلاف کاروائیاں تو مختلف وقتوں میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن موجودہ دنوں میں ان میں جو تیزی نظر آ رہی ہے اس کی ایک وجہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اکتوبر میں ہونے والا اجلاس ہو سکتا ہے، جس میں پاکستان نے اپنی کارکردگی رپورٹ جمع کرانی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سابق آئی جی پنجاب پولیس نے بتایا کہ اب پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی معلومات کے تبادلے میں بھی بہتری آئی ہے۔
کام تو پچھلے سال سے شروع ہے، لیکن اب رزلٹ آنا شروع ہوا ہے۔ کورٹ میں ذرا تھوڑا ٹائم لگتا ہے، سیٹ اپ کی طرف سے جو گائیڈ لائن ٹائم لمٹ ہے اس کے زیادہ جو ہے پرسو کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور جو وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے نا یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کوآرڈینیشن جو ہے آئی ایس آئی ہے، سی ٹی ڈی ہے یا دوسری جو بھی ہے، وہ کافی آگے سے بہتر ہوا ہے۔
تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری سمجھتے ہیں کہ قلعدم تنظیموں اور انتہا پسند تنظیموں کے خلاف کاروائیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی پالیسی تبدیل ہو رہی ہے، اور اسی تبدیلی کا اثر یہ ہے کہ حکومتی وکیل کیس کو اچھے طریقے سے تیار کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا کہ حکومت پاکستان کی پالیسی تبدیل ہوئی ہے تو سزائیں ملنی بھی شروع ہوئی ہیں۔
یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ایک پالیسی فریم ورک میں کام کرتے ہیں، وہ فریم ورک گورنمنٹ دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہو سکتا ہے کوئی اکوپمنٹ یا انٹیلیجنس گیدرنگ جو ہے بہتر ہو گئی ہو، لیکن انٹیلیجنس کے اب نئے نئے طریقے انٹیلیجنس گیدرنگ اس قسم کے کام کے لیے انٹیلیجنس گیدرنگ چاہیے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ امریکہ کا پاکستان پر دباؤ کا طریقہ کار ہے تاکہ ایسی تنظیموں کے خلاف مزید سخت کارروائی کی جائے۔ واضح رہے دہشت گردی کے معاملے پر امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ سال 2019 میں بھارت اور افغانستان کو نشانہ بنانے والی عسکریت پسند گروپوں کے خلاف ایسی کوئی بھی کارروائی نہیں کی جس سے ایسے گروپوں کی کارروائی کرنے کی صلاحیت کمزور پڑے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
قبائلی علاقوں میں پشتون نوجوانوں کی تنظیم پشتون تحفظ موومنٹ نے حکومت پاکستان کے ساتھ باضابطہ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ منظور پشتین کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ دھماکوں میں مارے جاتے ہیں لیکن انہیں ہلاک اور اسامہ بن لادن کو شہید کہا جاتا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کچھ دیر کے بعد پروگرام میں سنیے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں جمعے کو کیے گئے خطاب کے بعد سیاسی قیادت اور عوامی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کی زد میں ہے، جس میں انہوں نے القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کو شہید کہا تھا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان۔
وزیر اعظم عمران خان کی قومی اسمبلی میں کی گئی یہ تقریر ذرائع ابلاغ پر براہ راست نشر کی گئی، جس میں انہوں نے امریکی حکومت کے ساتھ تعلقات میں بہتری سمیت اپنی 2 سالہ حکومت کی خارجہ پالیسیوں کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو شہید کیا، جس کے بعد پوری دنیا نے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
مجھے کبھی نہیں بھولتا ایک بھی ایک ہمارے پاکستانیوں کے لیے بڑے 2 شرمندہ واقعات جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے۔ ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکنز نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی، برا ہمیں کہا، ہمیں برا بلا کہا، یعنی ہمارا اہل آئے ہمارے ملک میں آ کے مار رہا ہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا۔
مسلمانوں میں شہید کا لقب ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جو اسلام کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان ملکی سیاسی و عوامی حلقوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ آیا یہ بیان زبان کا پھسلنا تھا یا پاکستان کی پالیسی میں واضح تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ وزیر اعظم کے اس بیان پر قومی اسمبلی کے جاری اجلاس میں فوری رد عمل سامنے آیا، جب حزب اختلاف کے رہنماؤں نے عمران خان سے معافی کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم کے پارلیمنٹ میں دیے گئے بیان کو پالیسی بیان سمجھا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ عمران خان کی قومی اسمبلی میں تقریر کو غیر ضروری طور پر متنازعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صحافی و تجزیہ نگار افتخار احمد کہتے ہیں کہ وزیراعظم کرونا وائرس پر حکومتی پالیسی، بجٹ، پارٹی کے اندرونی اختلافات کے باعث تنقید و دباؤ کا شکار تھے، جسے دور کرنے کے لیے انہوں نے قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے خطاب کیا۔ تاہم ان کے بقول اسامہ بن لادن کو شہید قرار دے کر انہوں نے خود کو ایک مزید بڑے تنازع کا شکار کر لیا ہے۔
جو ان کا ترجمان ہے اس نے کہا نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، لیکن تمام جو تبصرہ نگار ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، وہ کہتے ہیں کہ لفظ جو شہید ہے اس نے رک کے کہا، اس کا مطلب ہے وہ اس کے سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، وہ بالکل سوچی سمجھی لفظ کے طور پہ اس نے استعمال کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ میسج دینا چاہ رہا ہے ان لوگوں کو جو اس اقتدار میں لے کے آئے ہیں کہ دیکھو میں جب چاہوں میں تمہارے خلاف بھی بات کر سکتا ہوں۔ ایک طرف یہ ڈیمیج مینجمنٹ کرنا چاہ رہا تھا اور ایک طرف ہی اس سے بڑا ڈیمیج کر گیا۔
خیال رہے کہ مئی 2011 میں امریکہ کی خصوصی فوج کے دستے نے اسامہ بن لادن کو پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ہلاک کیا تھا، جہاں وہ ایک پناہ گاہ میں چھپے ہوئے تھے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
قبائلی ضلع خیبر کے تحصیل باڑہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان کی پشاور پولیس کے مقابلے میں ہلاکت کے خلاف احتجاجی دھرنا باڑہ میں جمعے کے روز چوتھے روز بھی جاری رہا۔ احتجاجی دھرنے میں شریک قبائلی رہنماؤں کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کے عہدیدار اور ممبران پارلیمان اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیلات ہیں۔
پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر کے علاقے باڑہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کی چند روز قبل پولیس مقابلے میں ہلاکت کے خلاف احتجاجی دھرنا جمعے کو چوتھے روز بھی جاری رہا۔ اس احتجاجی دھرنے میں شریک مقامی قبائلیوں کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اور ممبران پارلیمان پولیس کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں اور اس واقعے کا آزاد عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ باڑہ سے تعلق رکھنے والا عرفان اللہ ان چار افراد میں شامل تھا جن کی گولیوں سے چھلنی لاشوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے منگل کے روز لواحقین کے حوالے کیا تھا۔ دیگر تین افراد میں سے ایک اور کا تعلق بھی ضلع خیبر جبکہ دو کا تعلق پشاور کے ایک نواحی علاقے سے تھا۔ پچھلے منگل کے روز ہی سے اس واقعے کے خلاف باڑہ ضلع خیبر میں احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ عرفان اللہ کے والد لائق شاہ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
بچپن سے ہمارا بیٹا یہ پڑھ رہا تھا، ایم اے ڈبل پاس ہو گیا، بعد میں جو پرائیویٹ ٹیچر تھا 10-12 سال اس نے ٹیچری کیا، کچھ بھی اس میں نہیں تھا، بس یہ جو تھا یہ پڑھا لکھا تھا، دیکھا بھی نہیں ہے اس نے۔
ایک پولیس عہدیدار نے لائق شاہ کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ 22 جون کی شام کو انسداد دہشت گردی پولیس نے مخبروں کی اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے ان چار مبینہ دہشت گردوں کو ایک مختصر مقابلے میں ختم کر دیا۔ پولیس عہدیدار کے بقول چاروں دہشت گرد متنائی کے علاقے میں ایک پولیس موبائل وین پر حملہ کرنے والے تھے۔ تاہم لائق شاہ کا کہنا ہے،
تو جیسے یہ لوگوں نے بولا جو اس میں یہ چیز تھا تو پیش کرنا چاہیے تھا عدالت میں، اس کا خاندان منگتا تھا، جو اس میں یہ عدالت آئی اس میں یہ جرم تھا، ہمارا پھر کچھ پرواہ نہیں تھا، بس ہمارا ساتھ جو ہے انصاف ہونا چاہیے۔
جمعے کے روز مظاہرے میں شامل قبائلی رہنما صوبت خان کا کہنا ہے،
باڑہ میں عرفان اللہ شہید کے لیے احتجاجی کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور ہمارے مطالبہ ہے کہ عرفان اللہ انتہائی شریف اور معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ پیشے کے لحاظ سے ایک استاد تھا اور استاد کبھی بھی دہشت گردوں کے سب میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو بے گناہ قرار دیا جائے اور بے گناہ قرار دینے کے بعد اس کے لواحقین کو شہید پیکج دیا جائے۔
پشاور اور ضلع خیبر کے علاوہ سوات، بنیر، شمالی وزیرستان، باجوڑ اور صوبے کے دیگر علاقوں میں پچھلے چند مہینوں میں اس قسم کے مبینہ پولیس مقابلوں میں متعدد عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سرحد پار افغانستان میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے، بین الافغانی مذاکرات اور پشاور ہائی کورٹ کی فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ مبینہ دہشت گردوں کی رہائی کے بعد اس قسم کی پولیس مقابلوں جبکہ ملک بھر میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ باعث تشویش ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور آئیے اب آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں. قبائلی علاقوں میں پشتون نوجوانوں کی تنظیم پشتون تحفظ موومنٹ نے حکومت پاکستان کے ساتھ باضابطہ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. منظور پشتین کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ دھماکوں میں مارے جاتے ہیں لیکن انہیں ہلاک اور اسامہ بن لادن کو شہید کہا جاتا ہے. اسی نیوز کانفرنس کے حوالے سے مزید تفصیلات سنیے اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں.
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین کا کہنا تھا کہ ملک میں دہشت گردی کے نام پر جنگ شروع ہوئی جس میں بے گناہوں کو قتل کیا گیا. ہماری امن کے علاوہ کوئی خواہش نہیں. اچھائی کے نام پر ہمیں برا بھلا کہا گیا لیکن حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن حکومت ہمارے اعتماد کی بحالی کے لیے ضرور اقدامات اٹھائے.
یہ
منظور پشتین کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ ریاست اور شہری میں کبھی مذاکرات نہیں ہوا کرتے. سینٹ کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات جاری تھے. اس دوران پھر پی ٹی ایم پر حملہ ہوا اور ہمارے 16 لوگ مارے گئے. کریک ڈاؤن شروع کیا گیا اور منتخب اراکین اسمبلی کو بھی گرفتار کیا گیا. چند ماہ قبل پرویز کھٹک نے میڈیا پر کہا کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں مگر اگلے دن اس سے انکار کر دیا گیا اور عارف وزیر کو قتل کر دیا گیا. کے پی کے اور سابق افاٹا میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے. اس پر ہمیں انصاف تو دور کی بات انصاف کا دلاسہ بھی نہیں دیا جا رہا.
جہاں پر بھی حملہ ہوا ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ڈائریکٹ فریق کر رہا ہے, کس کا فریق نہیں کر رہا ہے, اسٹیٹ کر رہا ہے. اسٹیٹ کو ہم فریق کہتے بھی نہیں ہے, بس آپ نے دوسرے اور تیسرے فریق کی بات کی تو اس میں آ رہی ہے وہ وہاں سے ہو رہی ہے. اگر تیسری فریق ہے بھی اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ ریاست کے اندر موجود
پی ٹی ایم کے رکن قومی اسمبلی محسن داور نے کہا کہ ہمارا مسئلہ طالبان ہے. بنیادی طور پر پی ٹی ایم امن کا مطالبہ کرتی ہے. سپانسرڈ گروپس کو ختم کرنا چاہیے. جس ریاست کا شہید اسامہ بن لادن ہو اس کی ترجیح کیا ہوگی اور ماضی کیا رہا ہوگا؟ جب تک یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی نہ امن آ سکتا ہے نہ معیشت بہتر ہوگی.
یہ ریاست بنیادی انسانی حقوق مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. اسپیچ کا ذکر ہوا, فریڈم آف تھاٹ کا ذکر ہوا, فریڈم آف اسپیچ. جب آپ لوگ تقریر یہاں پر کرتے ہیں کوئی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو اسے پھر غدار کیا.
اس سے قبل وزیر دفاع پرویز کھٹک نے پی ٹی ایم کی قیادت کو مذاکرات کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ تمام حل طلب مسائل کے حل کے لیے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی ایم نے اس بارے میں اجلاس منعقد کر کے حکومتی پیشکش کا جواب دینے کا کہا تھا اور آج اس کا باضابطہ اعلان کر دیا. تاہم اب یہ مذاکرات کب اور کہاں ہوں گے اس حوالے سے اب تک فیصلہ نہیں کیا گیا. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پروگرام کی اگلی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے دوسری موذی بیماریوں کی طرح ٹائیفائڈ بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. آلودہ پانی کے استعمال کی وجہ سے لگنے والی اس بیماری کے بارے میں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ آنے والی برسات کی بارشوں کے دوران ٹائیفائڈ کی بیماری مزید پھیل سکتی ہے. اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیلات پیش کرتے ہیں.
ڈاکٹر اقتدار احمد پشاور کے الخدمت ہسپتال میں بطور ڈائریکٹر فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ان کے مطابق صوبہ میں ٹائیفائڈ بیماری کے کیسز میں ریکارڈ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد اس کے مریض نمایاں ہو کر آ رہے ہیں.
آج کل کرونا پینڈیمک کے دوران ٹائیفائڈ اور کرونا کی سمپٹمز تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, لہٰذا ٹائیفائڈ کا برڈن بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً سارے مریض اسی ہی سمپٹمز کے ساتھ آ جاتے ہیں اور مور دین 60% جن کے سمپٹمز ہوتے ہیں ان کی ٹائیفائڈ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتی ہے. ٹائیفائڈ جو کہ ایک مہلک بیماری ہے اس کی بھی کافی تعداد بڑھ گئی ہے.
ڈاکٹر اقتدار کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں اس موذی مرض کی تشخیص کے لیے 3 قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, ویڈال, ٹائیفیڈاٹ اور کلچر اینڈ سینسیٹیویٹی ٹیسٹ. لیکن اب پہلے 2 ٹیسٹ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے, لیکن پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر اب بھی انہی 2 طریقوں سے ٹائیفائڈ کی تشخیص اور علاج کیا جاتا ہے. ملک کے سرکاری ہسپتالوں میں OPDs بند ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. پاکستان میں صوبہ سندھ میں گزشتہ سال ٹائیفائڈ کی روک تھام کے لیے صوبہ بھر میں وسیع پیمانے پر مہم چلائی گئی جس میں 15 سال سے کم عمر کے 1 کروڑ بچوں کو حصہ بنایا گیا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پروجیکٹ ڈائریکٹر ایکسٹینڈیڈ پروگرام برائے امیونائزیشن ڈاکٹر محمد اکرام سلطان نے بتایا کہ ملک کے دیگر صوبوں کی نسبت صوبہ سندھ میں ٹائیفائڈ کے خلاف مہم کی وجہ سے حالات بہت زیادہ کنٹرول ہیں۔
یار خان کی ایک اسٹڈی تھی جس کے مطابق حیدرآباد میں اور کراچی میں ایک اسٹڈی کی تھی جس میں تقریباً جو ہے وہ 10,000 کے قریب جو ہے ٹائیفائڈ ریزسٹنس کیسز آئے تھے، ایکچولی آج جسے کہتے ہیں یعنی ایسے کیسز جو ریزسٹنس تھے ڈرگس پہ، نارمل ڈرگس پہ ریسپانس ہی نہیں کر رہے، تو پھر کہاں سے دوائیاں لاتے اور پھر یہ کہاں دوائی تھی جو کہ اس پہ کام کر رہی تھی، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کر رہی تھی، پھر ایک ہی طریقہ یہ تھا کہ اس کو ویکسینیشن کرائی، اور آئندہ ہم نے روٹین امیونائزیشن میں شامل کر دیا، یعنی 2 سال سے کم اور بچے کو لگے گا، تو جب ہر ایک بچے کو لگ جائے گا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔
ڈاکٹر محمد اکرام سلطان کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں دیگر معاملات زندگی متاثر ہوئے ہیں، وہیں دوسرے صوبوں میں ٹائیفائڈ کے خلاف وسیع تر پیمانے پر ہونے والی مہم بھی متاثر ہوئی ہے، لیکن صوبہ سندھ اس لحاظ سے خوش قسمت رہا کہ اس نے یہ مہم پہلے ہی سر انجام دی۔ تاہم مضر صحت پانی کے باعث پھیلنے والی اس بیماری کے بارے میں انہوں نے خبردار کیا کہ آئندہ آنے والی مونسون کی بارشوں میں اس مہلک بیماری کے پھیلاؤ کا وسیع تر امکان موجود ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پروگرام میں شامل اگلی رپورٹ سری نگر سے ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس سال اپریل میں متعارف کرائے گئے نئے ڈومیسائل لا یا قانون اقامت کے تحت حالیہ ہفتوں میں جن ہزاروں لوگوں کو شہریت کی سندیں اجرا کی گئی ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد غیر مقامی افراد کی ہے۔ جموں میں حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ شہریت کی سند حاصل کرنے والوں میں بھارتی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے ایک اعلیٰ انتظامی عہدیدار نوین کمار چودھری بھی شامل ہیں، جنہیں یہ دستاویز مقامی تحصیلدار نے اس بنا پر جاری کر دی کہ انہوں نے علاقے میں 10 سال سے زائد عرصے تک خدمات انجام دیں، جو انہیں نئے اقامتی قانون کے قاعدہ 5 کے تحت جموں کشمیر کی شہریت کا اہل بناتا ہے۔ مقامی سیاسی جماعتوں اور بعض مبصرین اور ناقدین کی رائے یہ ہے کہ نئے ڈومیسائل لا کے تحت غیر مقامی افراد کو شہریت کی سندیں جاری کرنا بھارتی حکومت کے اس منصوبے پر عمل آوری کی طرف پہلا قدم ہے، جس کا مقصد جموں اور کشمیر کے مسلم اکثریتی کردار کو تبدیل کرنا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
بھارتی حکومت کی طرف سے گزشتہ سال اگست میں اپنے زیر انضام کشمیر کی آئینی خود مختاری کو ختم کر کے ریاست کو براہ راست وفاق کے 2 کنٹرول والے علاقوں میں تقسیم کرنے کے 8 ماہ بعد یعنی اس سال اپریل میں حکومت نے متنازع ریاست کے اس حصے کے لیے جو اب یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر کہلاتا ہے، ایک نیا قانون اقامت تشکیل دیا تھا۔ اس نئے ڈومیسائل لا کے تحت حالیہ ہفتوں میں جن ہزاروں لوگوں کو شہریت کی سندیں اجرا کی گئی ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد غیر مقامی افراد کی ہے۔ کئی دہائیاں پہلے سابقہ مغربی پاکستان سے ہجرت کر کے جموں کے مختلف سرحدی علاقوں میں سکونت اختیار کرنے والے ہزاروں ہندو پناہ گزینوں کو بھی مستقل رہائشی ہونے کے سرٹیفکیٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ جموں میں حکومتی ذرائع نے بتایا کہ شہریت کی سند حاصل کرنے والوں میں بھارتی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے ایک اعلیٰ انتظامی عہدیدار نوین کمار چودھری بھی شامل ہیں، جنہیں یہ دستاویز مقامی تحصیلدار نے اس بنا پر جاری کر دی کہ انہوں نے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس یا IAS آفیسر کی حیثیت سے علاقے میں 10 سال سے زائد عرصے تک خدمات انجام دی ہیں، جو انہیں نئے قانون اقامت کے قاعدہ 5 کے تحت جموں کشمیر کی شہریت کا اہل بناتا ہے۔ نئے قانون اقامت نے سابقہ ریاست میں 1927 سے لاگو اسٹیٹ سبجیکٹ لا کی جگہ لے لی۔ اسٹیٹ سبجیکٹ لا کے تحت صرف اس کے پشتنی یا حقیقی باشندے ہی ریاست میں غیر منقولہ جائیداد خرید اور بیچ سکتے تھے اور سرکاری ملازمتیں حاصل کر سکتے تھے۔ اس قانون کے تحت ریاست کے مستقل باشندوں کو ایک خصوصی دستاویز جاری کی جاتی تھی جو اسٹیٹ سبجیکٹ سرٹیفکیٹ کہلاتی تھی۔ متعلقہ حکام نے کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی دستاویز جاری کرنا بند کر دیا تھا، تاہم اسٹیٹ سبجیکٹ قانون پاکستانی زیر انضام کشمیر میں برابر نافذ ہے۔ نئے قانون اقامت کے تحت علاقے میں 7 سے 15 سال تک رہنے والا کوئی بھی شخص ڈومیسائل سرٹیفکیٹ یعنی مستقل اقامت کی سند حاصل کرنے کا حقدار ہے۔ یہ سند اسے جموں کشمیر میں غیر منقولہ جائیداد کا مالک بننے اور سرکاری نوکری اور دوسری مراد حاصل کرنے کا اہل بناتی ہے۔ مقامی سیاسی جماعتوں اور بعض مبصرین اور ناقدین کی یہ رائے ہے کہ نئے ڈومیسائل لا کے تحت غیر مقامی افراد کو شہریت کی سندیں اجرا کرنا بھارتی حکومت کے اس منصوبے پر عمل آوری کی طرف پہلا بڑا قدم ہے، جس کا مقصد جموں کشمیر کے مسلم اکثریتی کردار کو تبدیل کرنا ہے۔ سرکردہ قانون دان پرویز امروز کا کہنا ہے،
بڑا ایک پروٹیکشن تھی کشمیری کو 370 میں کہ وہ پراپرٹی جو ہے وہ نان لوکلس نہیں لیتے تھے یہاں پہ، ابھی اس کے بعد جو ہے دو تین دن پہلے ہی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈومیسائل ایکٹ کے بعد وہ اس کے رولز بھی نکالے جس میں کہ تحصیلدار جو ہے ان کے کیونکہ وہ اتھارٹی ہے اس میں ان کو ایشوز کرنے کا, جو کہ ایک بہت بڑا میجر کنسرن ہے کشمیر میں, جو کہ جو کشمیر کے جو جو ورس فیئرس تھے 5 اگست کے بعد وہ صحیح مطلب ثابت ہو رہے ہیں کہ اس میں جو یہ ہے کہ جو ڈیموگرافک چینجز یہاں پہ جو ہے کہ وہ جو پلان ہے کہ گورنمنٹ کا مطلب بی جے پی گورنمنٹ کا یہاں پہ کہ ڈیموگرافک چینجز سے ہی کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, اس میں یہ ہے کہ جو میجورٹی اسٹیٹ جو مسلمانوں کی یہاں پہ اس کو کیسے ہو اقلیت میں, کیونکہ 27 لاکھ یہاں پہ تو آلریڈی ہیں جو یہاں لیبرس وغیرہ جو ہے ان کو یہ ڈومیسائل ایکٹ دے دیں گے. یہ جو انٹرنیشنل لا ہے مطلب جو کہ جنیوا کنونشن ہے اس میں دس از اے وائلیشن آف جنیوا کنونشن جو آرٹیکل 49 ہے جنیوا کنونشن کا.
احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے اس الزام کا اعادہ کیا ہے کہ بھارت کشمیری مسلمانوں کے ساتھ وہی دہرانا چاہتا ہے جو اسرائیل نے فلسطینیوں کو ان کے گھروں اور زمینوں سے بے دخل کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن بھارتی حکومت میں شامل اہم شخصیات اور عہدیدار جن میں وزیر داخلہ امیت شاہ بھی شامل ہیں ان خدشات کو بے بنیاد قرار دے چکے ہیں. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
افغانستان کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 276 نئے کیسز سامنے آئے ہیں, جس کے بعد افغانستان میں کرونا وائرس کے مستند کیسز کی تعداد 30,451 ہو گئی. وزارت نے کہا کہ اس وائرس سے 8 افراد چل بسے جبکہ 132 مریض مکمل طور پر صحت یاب ہوئے. افغانستان میں COVID-19 کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 683 ہو گئی. اسی دوران افغان سیکیورٹی فورسز نے ایک مشترکہ بیان میں واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کے عملے میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلا ہے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. آئیے اب پیش کرتے ہیں کچھ عالمی خبریں. دنیا بھر میں کرونا وائرس کے متاثرین اور اس سے ہونے والی اموات میں تیزی سے اضافہ جاری ہے. جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 96 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. مریضوں کی تعداد کے حوالے سے امریکہ دنیا بھر میں سر فہرست ہے, جہاں کرونا وائرس کے مستند کیسز کی تعداد 24 لاکھ ہے. برازیل 12 لاکھ کے ساتھ دوسرے اور روس 6,13,000 کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. عدیل احمد کی رپورٹ میں مزید تفصیل پیش ہے.
دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز ایک بار پھر تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور مریضوں کی مجموعی تعداد 97 لاکھ کا ہندسہ عبور کر چکی ہے. وبا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 4,88,000 سے زائد ہے. امریکہ, برازیل اور بھارت میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. امریکہ میں گزشتہ روز ریکارڈ 39,800 نئے کیسز سامنے آئے ہیں, تو وہیں لاطینی امریکہ کے ملک برازیل میں بھی 39,500 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. برازیل میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 12,28,000 سے زائد ہو گئی ہے, جبکہ اموات 54,900 سے تجاوز کر چکی ہیں. میکسیکو میں جمعرات کو کرونا سے ہونے والی اموات 25,000 کا ہندسہ عبور کر گئیں, جبکہ ملک میں COVID-19 کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2 لاکھ سے زائد ہے. بھارت میں گزشتہ کئی دنوں سے ریکارڈ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور یومیہ کیسز کی تعداد میں ہر روز پہلے کی نسبت اضافہ ہو رہا ہے. بھارت میں COVID-19 کے مریضوں کی تعداد 5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے. جمعے کو ملک میں کرونا وائرس کے 17,296 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جو ایک دن میں سامنے آنے والے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے 407 مزید اموات کے بعد ملک میں وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 15,301 ہو گئی ہے, جبکہ مریضوں کی کل تعداد 4,90,401 ہے. کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر نئی دہلی کے حکام نے شہر کی پوری آبادی کا سروے کرانے کا فیصلہ کیا ہے. نئی دہلی کی آبادی 2,90,00,000 کے قریب ہے, جہاں حکام لوگوں کے گھروں پر جا کر ہر شہری کی صحت سے متعلق تفصیلات جمع کریں گے اور جن شہریوں میں کرونا کی علامات ہوں گی ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا. بھارت میں ریلوے کے آپریشنز مکمل بحال کرنے کا معاملہ بھی تعطل کا شکار ہو گیا ہے. بھارت میں 30 جون سے ٹرین سروس مکمل بحال ہونا تھی, لیکن بھارتی ریلوے نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ 12 اگست تک آپریشنز مکمل بحال نہیں ہو سکیں گے. उधर चीन और रूस में कोरोना वायरस के कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रूस में जुम्मे को 6,800 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जो अप्रैल के बाद से मुल्क में एक दिन में रिपोर्ट होने वाले केसेस की कम तरीन तादाद है। रूस में अप्रैल के अवाखिर से अब तक रोजाना 7,000 से जायद केसेस सामने आ रहे थे। रूस में कोविड 19 का शिकार मरीजों की कुल तादाद 6,20,794 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से 176 अमवात हुई हैं, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 8,781 तक पहुंच गई है। चीन में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 13 नए केसेस सामने आए हैं, जो जुमेरात को रिपोर्ट होने वाले केसेस से कम है। जुमेरात को चीन में 19 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि जुम्मे को सिर्फ 13 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उधर मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत दुबई ने एक महीने से जारी रात का कर्फ्यू खत्म कर दिया है और लोगों से कहा है कि मास्क पहना जाए और सामाजिक फासला बरकरार रखा जाए तो नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं। दूसरी जानिब यूरोप में कोरोना वायरस का जोर टूटने के बाद यूरोपीय अकवाम ने 1 जुलाई से अपनी मुश्तरका सरहदें खोलने का मंसूबा बनाया है और गैर यूरोपीय ममालिक के शहरियों के लिए पाबंदियां उठाने पर भी गौर किया जा रहा है, लेकिन अमरीकी शहरियों को मजीद चंद हफ्ते यूरोपीय यूनियन में दाखिले की इजाजत मिलने की उम्मीद नहीं, क्योंकि अमरीका में वायरस का फैलाव तेजी से जारी है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूरोपीय शहरियों की अमरीका आमद पर पाबंदी लगा रखी है।
और अमेरिका में एक रोज के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद बाज रियासतों ने मामूलाती जिंदगी बहाल करने का अमल रोक दिया है। काशिफ अवान तफसील बताते हैं।
अमेरिका में जुमेरात को 39,818 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। एक रोज के दौरान नए केसेस की ये अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। बुध को भी अमेरिका में 36,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे। इससे कबल आखिरी मरतबा 28 अप्रैल को अमेरिका में 36,426 केसेस की रिकॉर्ड तादाद नोट की गई थी। रवां हफ्ते रियासत एरिजोना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, मिजोरी, नेवाडा, जनूबी कैरोलिना, ओक्लाहोमा और अलाबामा में रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की वजह टेस्ट की इस्तेदाद बढ़ाने को भी करार दिया जा रहा है। ट्रंप हुकूमत कोरोना वायरस के फैलाव से मुतालिक अमरीकी आवाम में पाए जाने वाले खदशात को कम करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन एक दर्जन से जायद रियासतों में नए केसेस की तादाद में तश्वीशनाक हद तक इजाफे से मुल्क में कारोबार जिंदगी बहाल करने की सदर ट्रंप की कोशिशों को धचका पहुंचा है। अमरीका में सेहत और इंसानी बहबूद के वजीर एलेक्स आजार ने फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि हुकूमत रियासतों के गवर्नरों और मकामी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन अमरीकियों को ये बात याद रखने की जरूरत है कि हालिया केसेस मकामी सतह पर फैले हैं। अमरीका में माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि लगभग 2 करोड़ अमरीकी शहरी कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। ये तादाद हुकूमती आदादो शुमार से 10 गुना ज्यादा है। माहिरीन के मुताबिक बहुत से ऐसे अफराद भी कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं, जिनमें कोरोना वायरस की बज़ाहिर कोई अलामत नजर नहीं आती। माहिरीन सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस से मुतासिर ऐसे अफराद जिनमें कोरोना की अलामत मौजूद नहीं होती, वो भी दूसरे अफराद को मुतासिर करके वबा को फैलाने का बनते हैं। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे को देखते हुए टेक्सास के गवर्नर ने रियासत में मामूलाती जिंदगी बहाल करने का फैसला मुअख्खर कर दिया है। कारोबार जिंदगी की बहाली और शहरों को खोलने की मुहिम में रियासत टेक्सास सबसे आगे थी, लेकिन पीर को रियासत भर में 6,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने के बाद रियासती हुकाम ने अपने फैसले पर नजरसानी कर दी है। गवर्नर क्रैग एबट ने अपने एक बयान में कहा है कि मामूलाती जिंदगी की आर्जी बहाली मुलतवी करने से वबा का मजीद फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। उनके बकौल ऐसा इस वजह से किया जा रहा है ताकि रियासत को कारोबार के लिए खोलने के अगले मरहले में महफूज तरीके से दाखिल हुआ जाए। गवर्नर एबट ने ह्यूस्टन, डैलस, ऑस्टिन और सैन एंटोनियो के मुख्तलिफ अस्पतालों में मामूल के ऑपरेशंस को मंसूख करने की हिदायत भी की है, ताकि मजकूरा इलाकों के अस्पतालों में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों के लिए बिस्तरों को खाली रखा जाए। रियासत कैलिफोर्निया की गवर्नर गेविन न्यूसम ने कोरोना वायरस के फैलाव के 22 बजट इमरजेंसी का ऐलान किया है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,350 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है, जबकि बुध को रिकॉर्ड 7,149 केसेस रिपोर्ट हुए थे। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट की हुकूमतों ने बुध को 8 दीगर रियासतों से आने वाले शहरियों पर 2 हफ्ते करंटीना में गुजारने की पाबंदी आयद करने का ऐलान किया था। मजकूरा रियासतों ने फ्लोरिडा, शुमाली और जनूबी कैरोलिना, टेक्सास, अलाबामा, एरिजोना, आर्कनसा, फ्लोरिडा और यूटा के शहरियों पर रियासत आमद पर करंटीना को लाजमी करार दिया है। इन तमाम रियासतों में हालिया चंद रोज में कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा हुआ है।
امریکہ کے ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں کی مخالفت کے باوجود پولیس اصلاحات سے متعلق ڈیموکریٹس کا پیش کردہ بل منظوری کے بعد سینٹ کو بھجوا دیا ہے۔ ڈیموکریٹس کی اکثریت والے ایوان نمائندگان میں جمعرات کو پولیس اصلاحات سے متعلق بل پر ہونے والی رائے شماری کے دوران بل کے حق میں 236 ارکان نے ووٹ دیا جبکہ 181 ارکان نے اس کی مخالفت کی۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے 3 ارکان نے ڈیموکریٹس کے اس بل کے حق میں ووٹ دیے۔ ایوان نمائندگان نے پولیس اصلاحات کا یہ بل ایسے موقع پر منظور کیا ہے جب پولیس کی تحویل میں سیاہ فام شہری جارج فلائٹ کی ہلاکت کے بعد امریکہ میں نسلی امتیاز کے خاتمے اور پولیس اصلاحات کے مطالبات میں شدت آ گئی۔ حکمران جماعت ریپبلکن اور حزب اختلاف کے درمیان پولیس میں نسلی امتیاز سے متعلق اصلاحات پر ڈیڈ لاک موجود ہے۔ جارج فلائٹ کی ہلاکت کے بعد سامنے آنے والے رائے عامہ کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیموکریٹس نے مذکورہ بل کو جارج فلائٹ جسٹس ان پولیسنگ ایکٹ کا نام دیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ عوامی دباؤ ریپبلکنز کے بل پر اعتراضات کو مسترد کر دے گا۔ اور عراق میں سیکیورٹی فورسز نے ایران نواز ملیشیا کے طائب حزب اللہ کے بغداد میں موجود ہیڈ کوارٹرز پر آپریشن کے دوران متعدد جنگجوؤں کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسد صہیب تفصیل بتاتے ہیں۔
عراقی فورسز کی جانب سے طائب حزب اللہ کے خلاف جمعرات کو کیے جانے والا آپریشن رواں برس کی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی حکام الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ طائب حزب اللہ کے جنگجو عراق میں امریکی فورسز اور فوجی تنصیبات کو راکٹ حملوں سے نشانہ بناتے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران نواز ملیشیا کے جنگجوؤں کی گرفتاری عراق کے نئے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کی جانب سے اشارہ ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کے خلاف سخت کارروائی کے وعدے پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق عراق کی حکومت اور پیرا ملٹری ذرائع نے طائب حزب اللہ کے گرفتار کیے جانے والے جنگجوؤں کی تعداد اور ان کی منتقلی سے متعلق متضاد اطلاعات دی ہیں۔ پیرا ملٹری فورسز اور ایک حکومتی ذمہ دار شخصیت نے بتایا ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد کو حکومتی فورسز کے زیر اثر کام کرنے والے گروپ پاپولر موبلائزیشن فورس کے حراستی کیمپ میں منتقل کیا گیا ہے۔ تاہم سرکاری حکام نے ان کی منتقلی سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام جنگجو سیکورٹی فورسز کی تحویل میں ہیں۔ پاپولر موبلائزیشن فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی زیر حراست جنگجو کی تعداد 19 ہے جبکہ سرکاری حکام یہ تعداد 23 بتاتے ہیں۔ ایک حکومتی شخصیت نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ عراق کی انسدادی دہشت گردی فورس نے کارروائی کے دوران طائب حزب اللہ کے 3 کمانڈروں کو بھی حراست میں لیا ہے جن میں سے ایک ایرانی ہے۔ تاہم پاپولر موبلائزیشن فورس کے حکام نے ایسے کسی کمانڈر کو حراست میں لینے کی تردید کی ہے۔ عراق میں امریکی اتحادی فورس کے ترجمان اور عراقی پیرا ملٹری فورس نے کسی بھی جنگجو کو امریکی فورس کے حوالے کرنے کی تردید کی ہے۔ اس سے قبل ایک حکومتی شخصیت نے دعویٰ کیا تھا کہ 3 افراد کو امریکی فوج کے حوالے کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ عراقی سرزمین پر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اس وقت عروج پر پہنچ گئی تھی جب امریکہ نے رواں برس جنوری میں ایک ڈرون حملے میں ایرانی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور طائب حزب اللہ کے سربراہ ابو مہدی المہندس کو ہلاک کیا تھا۔ مذکورہ شخصیات کی ہلاکت کے بعد بغداد میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنانے کے لیے متعدد بار میزائل داغے گئے جن کی ذمہ داری طائب حزب اللہ نے قبول کی تھی۔
جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر سید منور حسن طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 78 برس تھی۔ وہ جماعت اسلامی کے چوتھے امیر تھے جنہوں نے 2009 سے 2014 تک جماعت اسلامی پاکستان کے سربراہ کی ذمہ داریاں نبھائی تھیں۔ اس سے قبل وہ جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ ملکی سیاسی اور سماجی شخصیات نے سید منور حسن کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ صدر پاکستان عارف علوی، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز سمیت اپوزیشن رہنماؤں نے بھی سید منور حسن کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ خبروں کے بعد پروگرام میں مزید رپورٹیں شامل کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کے بارے میں دنیا بھر سے ملنے والی تازہ ترین رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں اور اعداد و شمار سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے کرونا وائرس سے اموات کی تعداد اور کیسز کی تعداد میں انتہائی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن اور مختلف انتظامی امور کے تحت یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو روکا جا سکے، اور اس کے لیے نہ صرف سرکاری سطح پر بلکہ انفرادی سطح پر بھی بہت سی کوششوں کی ضرورت ہے۔ ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے اسی بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے اور وہی اس وقت ہم آپ کے لیے پیش بھی کر رہے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ایس او پیز کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں وائرس سے پیدا انفیکشنز عوام میں تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ ان مشکل حالات میں سنیے کمشنر کراچی افتخار شالوانی اور مارکیٹوں کے اتحاد کے سربراہ عتیق میر سے گفتگو۔ کمشنر کراچی، بڑے مشکل حالات میں آپ کام کر رہے ہیں کیونکہ ماحول اس قسم کا ہے کہ عوام ایس او پیز کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, ماسک نہیں پہن رہے ہیں. ایسے میں آپ بتائیے کہ آپ کی انتظامیہ نے ایس او پیز پر اطلاق کرنے کے لیے کیا کوششیں کی ہیں؟
دیکھیں جی, سب سے پہلے ہم نے جب ایس او پیز کا اناؤنس کیا اور جب یہ بہت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا اسٹارٹنگ فرام 23rd of March, پھر ہم نے یہ لاک ڈاؤن جب تھوڑا ایز ہوا ہے تو ہماری تقریباً چیف منسٹر سے لے کے اور کمشنر تک تمام یہ جو تاجر حضرات ہیں اور مارکیٹ ایسوسی ایشن والے ہیں ان سب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ہمیں یہی یقین دہانی کرائی کہ اگر ان کی دکانیں ان کی مارکیٹس کھولی جائیں گی تو یہ اس پہ عمل درآمد کریں گے, ایس او پیز پہ ماسک پہنیں گے, سوشل ڈسٹینسنگ کریں گے اور سینیٹائزرس وغیرہ کا استعمال کریں گے. اور تقریباً ہر دکان میں لوگ جمع نہیں ہونے دیں گے. تو اس پہ انہوں نے خیر پوری کوشش کی اور کہاں ہی ان کی کوشش کامیاب ہوئی کہیں ناکام ہوئی, جس پہ ہم نے کچھ ایکشن بھی لیا. لیکن خیر کوشش ہے کہ جی وی شوڈ ورک ایز اے ٹیم اور ہم ایس او پیز پہ عمل درآمد کرا سکیں.
امریکہ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بند کمرے ہوتے ہیں, ہالز ہوتے ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, ان میں وائرس زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. کیا آپ کی انتظامیہ نے باہر اور اندر کے لیے مختلف ایس او پیز رکھے ہیں؟
دیکھیں اس وقت تو ریسٹورینٹ شادی ہال تو کراچی میں کھولنے کی اجازت اب تک ہم نے نہیں دی ہے, نہ ہمارے جیمز اسپاز اور یہ ریسٹورینٹس اور یہ ساری چیزیں جو ہماری انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں ساری بند ہیں. صرف مارکیٹس اور یہ عید کے موقع پہ ہم نے کھولی تھیں جو اس وقت چل رہی ہیں, جس میں کچھ ظاہر ہے اندر ہوتی ہیں, ان پہ ہم نے کہا ہے کہ 2-3 سے زیادہ کلائنٹس اور کسٹمرس کو اندر نہ آنے دیں. اور باقی تو اس وقت تقریباً انڈور جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں جن میں خطرہ ہے کہ یہ انفیکشن پھیل سکتا ہے وہ تقریباً سارے اس وقت تک بند ہیں اور ان کو اس وقت اجازت نہیں ہے کھولنے کی.
بنیادی طور پہ پاکستان میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, لوگ احتیاط کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
دیکھیں جب امریکہ جیسی باشعور تعلیم یافتہ عوام غفلتیں کرتی ہے تو پاکستان اور امریکہ کی عوام میں تو تعلیم اور تربیت کا بنیادی فرق ہے. حکومت سندھ انتظامیہ نے پوری کوشش کر دی کی, لیکن فردن کسی شخص کو قائل کرنا بڑا مشکل ہے. اور سب سے بڑی بات, سماج دشمن یہاں پاور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کرونا کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ ایک مفروضہ ہے, یہ ایک افسانہ ہے, یہ تو لاشوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ بتا حکومت کو امداد چاہیے. اور یہ عام لوگوں نے اس بات کو مان لیا ہے. میں آج کی تاریخ تک لوگوں سے چرا کرتا ہوں کہ کرونا ایک ہولناک حقیقت ہے, لیکن اس وقت رات ہوتی ہے کراچی میں, کھانے پینے کے بازار لوگوں کی اس کے باوجود کہ ممنوع ہے ہوٹلنگ, اس کے باوجود کہ لوگوں کا اجتماع ممنوع ہے.
خیر شلوانی, یہ بتائیں کیونکہ ہم نے یہ سنا کہ وفاق نے بھی ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی اور بلکہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور کے اندر بھی یہ لاک ڈاؤنز شروع ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی قسم کا ایک سمارٹ لاک ڈاؤن سندھ میں بھی ہوگا جس سے ظاہر ہے بہت ساری قیمتی جانیں بچ سکیں؟
مطلب میں صرف کراچی کے حد تک آئی کین رپلائی کہ کراچی میں لاک ڈاؤن جو ہے اس وقت افیکٹو ہے, جو ہم نے سلیکٹڈ ایریاز میں کیا ہوا ہے اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو افیکٹو بنایا جائے اور اس کے پازیٹیو ریزلٹس آ رہے ہیں. جیسے آج اور کل میں جن علاقوں میں ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہے وہاں کافی انفیکشن ریٹ جو ہے بڑھا نہیں ہے, اور مطلب اس لحاظ سے ایک دم وہ اسپائک اس کی جو جا رہی تھی وہ تھوڑی سی کنٹرول ہوئی ہے.
لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے بھی کہا ہے کہ جولائی تک کوئی ملک بھر میں 10 لاکھ انفیکشنز ہو جائیں گے, اور ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ کہ ہاسپٹل بیڈز جو ہیں وہ اب اس کا بوجھ نہیں سنبھال پائیں گے. عالمی ادارہ صحت نے بھی ایک تنبیہ کی ہے پاکستان کو کہ وہ اس فہرست میں شامل ہو رہا ہے جہاں کرونا وائرس سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. ایسے میں بتائیے کہ آپ عمومی طور پہ کیا دیکھتے ہیں, کیا تبدیلی کی جا سکتی ہے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے؟
کراچی میں اب ہم نے ایس ڈی یوز بھی بنائے ہیں, ہمارا جو ایکسپو سینٹر تھا اس میں ہم نے اور انکریز کیے ہیں, سروسز ہاسپٹل میں ہیں, گلستان جوہر میں ہمارا ایک اور سیلف ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. تو کراچی کی حد تک وی آر ٹرائنگ کہ جی جتنا اس کو کوو اپ کیا جا سکے, اور ہمارے جو ہاسپٹل بیڈز اور ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس ہیں اور ہمارے جو وینٹیلیٹرس ہیں اور وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایڈمنسٹریشن اور پھر ہماری آرمڈ فورسز مل کے اس پہ کام کر رہی ہیں. تو اب تک انشاءاللہ جی کراچی میں سچویشن از انڈر کنٹرول.
عتیق میر صاحب, جس طرح سے کمشنر نے کہا آپ لوگوں پر ذمہ داری سونپی گئی تھی, یہ بتائیے الائنس آف مارکیٹ ایسوسیشنز جو آپ لوگوں کا اتحاد ہے, اس نے کیا کیا ہے تاکہ ایس او پیز پر عمل درآمد ہو؟
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتظامیہ کی کوششیں تو پوری ہیں, کمشنر کراچی شب و روز اس کی روک تھام میں مصروف ہیں اور ہم انہی کا حصہ ہیں. ہمیں سب سے پہلے تو کرونا کی روک تھام چاہیے. اس کے باوجود دیکھیں ہم بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے, کاروبار بند کروائے جا رہے ہیں, اس وقت بھی مارکیٹیں بند ہیں, کراچی تقریباً 60% بند ہے. ہم فیور کرتے ہیں ہر اس اقدام کی جس میں کرونا کی روک تھام پاسبل ہو, لیکن جس طرح کہ میں نے عرض کیا لوگوں کو باور کروانا, لوگوں کو ماسک پر مجبور کرنا یا آمادہ کرنا, یہ ایک بڑا مشکل سا کام نظر آتا ہے. کراچی میں اس وقت 10% لوگ بھی ماسک نہیں پہنتے ہیں. کہ اگر حقیقی لائن میں ہم لوگوں کو پابند کر لیں, ایس او پیز پر عمل کریں, دوسری طرف ایک ہی کام میں دیکھ رہا ہوں کہ آج آ کے وہ مارکیٹوں کو بند کروا دیا جاتا ہے اور وہ علاقے کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں جہاں ہر طرح کی غیر محتاط ہیں لوگ ہر طرح سے. تو مارکیٹوں کے بند ہونے سے تسلسل کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ بے روزگار بڑھ رہی ہے, ملازمین کی چھانٹی ہو رہی ہے, کاروبار بیٹھ رہے ہیں, کرایہ ادا کرنا مشکل ہو گیا, یوٹیلیٹی بلز کی یا 70-80% لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی.
کمشنر کراچی, اس سے پہلے کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں, یہ بتائیں کہ پولیس کا آپ کوئی خاص کردار دیکھتے ہیں, کیونکہ زیادہ سختی سے منع کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیں میں اپنی عوام کو یا کراچی کے لوگوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتا. اگر آپ یہی آپ دیکھیں کہ اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان اور یہ کراچی کی عوام ایسی ہے, اگر آپ اس وقت پوری دنیا میں دیکھیں جب لاک ڈاؤن ہوا اور جس طرح اسپین اور جس طرح ایون فرانس اور ایون ساؤتھ امریکہ کے کچھ شہروں میں لوگوں نے بیہیو کیا اور ایون فار دیٹ میٹر ان امریکہ, تو ان کا بھی میرے خیال میں یہ نہیں تھا کہ کوئی پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ کراچی کا ہے, وہ ایک ہیومن بیہیویئر ہے اور وہ ہم نے ساری دنیا میں دیکھا اسی قسم کا تھا کہ دے ور ڈیفائنگ دا گورنمنٹ اینڈ لاک ڈاؤن آرڈرز آل اوور دا ورلڈ. اور میرے خیال میں ہم اب کوشش کر رہے ہیں, اب آپ دیکھیں میجورٹی اب کراچی میں, میں 100% تو نہیں کہوں گا لیکن میں کہوں گا 40-50%, 10 لوگ دیکھتا ہوں تو اس میں سے مجھے 4 یا 5 لوگ ماسک پہنے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وہ ایک اگنورنس کا وہ لیول نہیں ہے ارسپیکٹو کہ وہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں ہے. تو ہمارا سوشل میڈیا, ٹی وی, ہمارے یہ سیل فون, انہوں نے کافی لوگوں کو اویئرنیس دی ہے, تو اور آئی تھنک لاٹ آف پیپل نو کہ یہ کیا ایکچولی چیز ہے. اور میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی سچائی نہیں ہے کہ اس کو وہ یہ سمجھیں کوئی سازش ہے.
میرا خیال ہے آخری بات, اگر عتیق میر صاحب اگر آپ کہیں کہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو گمراہ بھی کیا ہے اس سلسلے میں.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو لوگ کرونا کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں یا اسے آج بھی ایک مفروضہ سمجھتے ہیں, وہ سوشل میڈیا کی ایک غلط کیمپین کے ڈسے ہوئے ہیں. وہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں, دوسروں کو قائل کرتے ہیں. میں ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جس سے مجھے خوف آتا ہے کہ میں اگر یہ قائل ہو گئے تو پھر عام آدمی جو ناخواندہ ہے اس کی صورتحال تو کچھ اور ہی ہوگی. اب چونکہ ہاسپٹلس میں جگہ نہیں ہے, میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں کسی ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے, اور جو بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کے پیکیجز ہیں 50,000 روپے یومیہ سے لے کر 1,25,000 روپے یومیہ تک, تو اندازہ کریں 10-12 لاکھ کس کے پاس ہوگا کہ وہ کرونا کے علاج کروائے. تو اس لیے جگہ بھی نہیں ہے, ایک عام سے ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے. تو جو جن لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں اپنے غریب لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ قائل ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ایک خوفناک حقیقت ہے, لیکن جس کے قریب کہیں کوئی مریض نہیں ہوتا, جس کے قریب کوئی ایسا کیس نہیں ہوتا یا کوئی ایسی افسوسناک صورتحال وہ نہیں دیکھتا, تو اس وقت وہ انتظام حکومت کو برا سمجھتا ہے کہ کرونا کا خوف پھیلا دیا, کرونا سے ہمیں اس قدر خوف زدہ کر دیا, جبکہ کرونا بہرحال ایک حقیقت ہے اور ایک خوفناک حقیقت.
ہمارے ساتھ ہے الائنس آف مارکیٹ ایسوسیشنز کے چیئرمین عتیق میر اور کمشنر کراچی افتخار شالوانی, بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا.
ابھی آپ خصوصی رپورٹ سن رہے تھے جسے آپ کے لیے تیار کیا نفیسہ ہود بھائی نے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جوڈیشل ایکٹیویزم میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے تاثر ملتا ہے کہ ملک میں ایک متبادل انتظامیہ بھی فعال ہے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن، پاکستانی نژاد برطانوی قانوندان بیرسٹر امجد ملک اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے چیئرمین ریاض فتیانہ سے گفتگو کی کہ کیا تاثر درست ہے۔ اس بارے میں ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا تھا،
دیکھیے یہ تاثر بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عام آدمی عوام جو ہے وہ حکومت کی کارگزاری سے مطمئن نہ ہو تو پھر کوئی نہ کوئی ادارہ ایسا ہوتا ہے جس پہ لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ پاکستان میں دو ایسے ادارے ہیں جنہیں ویسے تو الیکٹرک گورنمنٹ کے پالیسیز کو فالو کرنا چاہیے، اس کے ماتحت ہوتے ہیں، جوڈیشری اور فوج۔ ان دونوں اداروں پہ پاکستان کے عوام کی اکثریت کو اعتماد ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ دو ادارے ایسے ہیں جو عوام کی جو داد رسی ہے وہ کر سکتے ہیں اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں حکومت پہ اور حکومت کے جو عہدیدار ہیں، جو بیوروکریسی وغیرہ ہے، اس پہ ان کو اعتماد نہیں تھا۔ یہ اس کی بھی ریزن بھی ہے، ایک ریزن تو یہ ہے کہ پاکستان کو ڈے ون سے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ پیش کیا گیا تھا اور عوام کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ پاکستان کی دشمن بہت ہے، خاص طور پہ انڈیا جو ہے جو وہ پاکستان کو قبول نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے فوج کی اہمیت بہت بڑھ گئی اور لوگوں کو اس پہ اعتماد بھی بڑھ گیا۔ اور آج کل حالات یہ ہیں کہ اگر بل گیٹس جو ہے وہ بات کرتا ہے تو وہ براہ راست فوج کے چیف سے بات کرتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے کہ آپ نے بہت محنت کی پولیو کی ایریڈیکیشن کے لیے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حالانکہ اسے پرائم منسٹر یا صدر سے بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح لوگ جو ہیں وہ جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے آج کل پاکستان میں تو یا وہ چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میری اس مشکل کو دور کرو، یا وہ فوج کے چیف کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میری مدد کی جائے۔ تو ان حالات میں اصل مسئلہ ہے کہ گورننس کمزور ہے۔
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جوڈیشل نظام میں اس وقت اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل ٹھیک جا رہا ہے سب کچھ؟
ضرورت یقیناً ہے، یقیناً ہے، اس لیے کہ جو کام قوت کا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، وہ کام ججز کا نہیں ہے۔ ججز کا کام جو ہے وہ تو انصاف مہیا کرنا ہے، لوگوں کو پالیسیز بنانا یا پالیسیز پہ کریٹیسزم کرنا یا مشورے دینا، یہ کام ججز کا نہیں، یہ کام انہیں نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن لوگ ان سے اپیل کرتے ہیں اس لیے کہ وہ حکومت سے اور حکومتی پارٹیوں سے، جو بھی پارٹی حکومتی پارٹی ہوتی ہے ان سے مطمئن نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف جوڈیشری ان کے مسائل کو حل کرے گی، ان کی مشکلات کو دور کرے گی یا فوج دور کر سکتی ہے۔ سب سے زیادہ اعتماد انہیں فوج پہ ہے، اس کے بعد ان کو ججز پہ۔
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب بیرسٹر امجد ملک صاحب، جو پاکستانی نژاد برطانوی ہیں، برطانیہ میں لا کی پریکٹس کرتے ہیں اور پاکستان اور برطانیہ کے عدالتی نظام پر ان کی گہری نظر ہے، دونوں جگہ کے قوانین سے واقف ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے بیرسٹر صاحب کہ یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ پاکستان میں جوڈیشری جو ہے وہ ایک متوازی انتظامیہ کے طور پر کام کر رہی ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا جو کہ اس کا بنیادی کام ہے، کیا یہ تاثر درست ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے جعفری صاحب، تاثر ابھرتا اس لیے ہے کہ جب آپ کی گورننس جو ہے وہ لوکل باڈیز اور پروونشل لیول کے اوپر ناکام ہوتی ہے یا کمزور پڑتی ہے تو لوگ لا محالہ عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور عدلیہ میں کیونکہ ان کے پاس وائڈر سپر جو پاور ہے، جو سو موٹو کا اختیار ہے وہ ہوتا ہے، تو وہ پھر استعمال ہوتا ہے۔
اچھا، اصلاح احوال کی کیا صورت ہے؟
میرے خیال میں اس کا حل یہی ہے کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن میں، کیونکہ گورنمنٹ کے نمائندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تمام چیف جسٹسز ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے یہ ایک جامع پلان بنا کے حکومت کو دیں, اور میرے خیال میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے, ایک تو جوڈیشری کی ٹریننگ, جوڈیشری کا جو پورا اوور ہال ہے اس کو خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس کی کریں.
بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک, آپ کا ٹیلی فون لائن پر موجود ہے جناب ریاض فتحانہ صاحب جو کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون کے چیئرمین ہیں. ریاض فتحانہ صاحب, یہ بتائیے کہ یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم پاکستان میں بڑھ گیا ہے؟
ایک میں سمجھتا ہوں اس کا ایک مثبت رزلٹ بھی ہے کہ کم از کم لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ملک میں اب جمہوری اداروں کو زیادہ خطرہ نہیں ہے. اچھا. اور یہ ہے کہ رول آف لا اسٹیبلش ہوگا, جمہوریت مضبوط ہوگی, تو اسے پراسپیرٹی اور خوشحالی بھی آئے گی اور ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوگا, تو اس کو لوگوں نے ویلکم کیا ہے.
کیا یہ تاثر درست ہے جوڈیشری اپنا کام چھوڑ کر دوسرے غیر ضروری کاموں میں زیادہ مصروف ہے؟
جی, اس بات میں بھی بہت وزن ہے. اس کو موٹو نوٹس جو ہے یہ موسٹلی افتخار چوہی صاحب کے دور میں بہت زیادہ تھے, پچھلے چیف جسٹس صاحب جو چوہری صاحب تھے اس کے بعد ان میں بھی کافی تھا, لیکن جب جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب آئے ہیں تو انہوں نے اس پریکٹس کو بند کیا ہے, اور کافی حد تک جوڈیشری کو انہوں نے کہا کہ جو حکومت کے معاملات پالیسی ڈیسیژنز ہیں وہ خود طے کرے, ہمارا کام نہیں ہے.
بہت شکریہ ریاض فتحانہ صاحب. قمر عباس جعفری, اردو VOA نیوز, واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر میں اپنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں